سورة الزمر، سورہ زمر کا تعارف۔ سورہ زمر اس آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اور اس آیت اللہ نزل احسن الحدیث کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 8 رکوع 75 آیتیں ہیں۔ زمر نام رکھنے کی وجہ، زمر کا معنی ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب عزوجل سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ سورہ زمر کی فضیلت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تسلسل سے روزہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے، اور کبھی روزہ نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ زمر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی وحی ہونا بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اور مشرکین کے ان شبہات کو زائل فرمایا ہے جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے، اور ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کے مسخر ہونے اور مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق سے استدلال فرمایا گیا، اور کفار کی اس عادت پر ان کی مذمت بیان کی گئی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں آسانی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں اور کفار کے مابین فرق بیان کیا گیا کہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہوں گے، اور کفار دونوں جہان میں بدبخت رہیں گے، اور عذاب دیکھ کر تمنا کریں کہ کاش فدیہ دے کر وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ نمبر 4، قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ جب مسلمان اس کی آیتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سن کر کفار کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، گناہگاروں کو تسلی دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور کافروں اور مسلمانوں کی جزا بیان کی گئی۔ سورہ صاد کے ساتھ مناسبت، سورہ زمر کی اپنے سے ماقبل سورت صاد کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ صاد کے آخر میں قرآن مجید کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اور سورہ زمر کی ابتدا میں قرآن پاک کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے، تو گویا کہ ارشاد فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو سب جہان والوں کے لیے ہے اور جسے عزت و حکمت والے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ صاد میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور سورہ زمر میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اور ان سے دیگر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔
ترجمہ، کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل فرمانا، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کتاب قرآن پاک کو نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے، کسی اور کی طرف سے ہرگز نہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم اور خصوصاً اس مبارک سورت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا تم اسے غور سے سنو اور اس کے احکامات پر عمل کرو کہ یہ کتاب عزیز، اسے بھیجنے والا عزیز، اسے لے کر آنے والا فرشتہ عزیز، اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی عزیز ہے۔
انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔
ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کی عبادت کرو اسی کے بندے بن کر۔
انزلنا الیک الکتاب بالحق،
بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، یعنی اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ حتمی طور پر عمل کے قابل ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے رہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ اس میں نہ شرک کا کوئی شائبہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی ریاکاری کا عمل دخل ہو، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔
ترجمہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔
ترجمہ، سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ نزدیک کر دیں، اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔
الا للہ الدین الخالص،
سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، سن لو کہ شرک سے خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور وہ بت پرست جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبود ٹھہرا لیے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک کر دیں، تو یہ سمجھنے والے جھوٹے اور ناشکرے ہیں، یعنی جھوٹے تو اس بات میں ہیں کہ بتوں کو خدا کا قرب دلانے والا سمجھتے ہیں، اور ناشکرے اس لیے ہیں کہ خدا کی نعمتیں کھا کر اور اس کو خالق مان کر پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ان کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ توحید و شرک میں جو اختلاف ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اور وہ فیصلہ ایمانداروں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرنے کے ذریعے ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل مقبول ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح حضرت یزید رکاشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال دیتے ہیں، کیا ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
الا للہ الدین الخالص۔
اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو وسیلہ سمجھنا شرک نہیں، یاد رہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا شرک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ البتہ جسے وسیلہ سمجھا جائے اسے معبود جاننا اور اس کی پوجا کرنا ضرور شرک ہے۔ یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنے سے متعلق اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ ان کا یہ عقیدہ شرک ہرگز نہیں، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو معبود نہیں مانتے اور نہ ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ معبود صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ مان کر اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ آیت میں مشرکوں کی بتوں کو وسیلہ ماننے کی تردید دو وجہ سے ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ وسیلہ ماننے کے چکر میں بتوں کو خدا بھی مانتے تھے، جیسا کہ ان کا اپنا قول آیت میں موجود ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں،
دوسرا رد اس وجہ سے ہے کہ وسیلہ ماننا اصل میں انہیں شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت انبیاء اور اولیاء و صلحاء کو ہے نہ کہ بتوں کو، تو بتوں کو شفیع ماننا خدا پر جھوٹ ہے۔
لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو الله الواحد القهار۔
ترجمہ، اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے۔
لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا،
اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا۔ کفار اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے اپنے اولاد سے پاک ہونے کا بیان فرمایا کہ اگر بالفرض مشرکین کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہوتی تو وہ خود جسے چاہتا اولاد بناتا، نہ کہ یہ تجویز کفار پر چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں خدا کی اولاد قرار دیں، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں، کیونکہ وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔
ترجمہ، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا، سن لو وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔
خلق السماوات والارض بالحق،
اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غلبے والا قدرت والا ہے، اور اس آیت میں اپنے اوصاف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان باطل اور بیکار نہیں بنائے، بلکہ بے شمار حکمتوں پر مشتمل بنائے ہیں۔ وہ کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصے کو چھپاتا ہے اور کبھی دن کی روشنی سے رات کے حصے کو، مراد یہ ہے کہ کبھی دن کا وقت کم کر کے رات کو بڑھاتا ہے اور کبھی رات کا وقت کم کر کے دن کو زیادہ کرتا ہے، یوں رات اور دن میں سے کم ہونے والا کم ہوتے ہوتے کئی گھنٹے کم ہو جاتا ہے، اور بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے کئی گھنٹے بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ان میں سے ہر ایک قیامت تک اپنے مقرر نظام پر چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف یہ ہیں تو اس کا کوئی شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے پر قادر ہے تو سورج اور چاند کی تسخیر سے نصیحت حاصل نہ کرے، اور اس نے بخشنے والا ہے جو ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے اور ان کے نظام کو چلانے والے رب تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون۔
ترجمہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟
خلقکم من نفس واحدہ،
اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر آفاقی نشانیوں سے دلائل بیان کیے گئے، اور اس آیت میں زمینی نشانیوں سے وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا فرمایا، پھر انہی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، گائیں، بکری اور بھیڑ سے 8 جوڑے پیدا کیے، جوڑوں سے مراد نر اور مادہ ہے۔ تیسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ 3 اندھیروں سے مراد پیٹ، بچہ دانی اور اس کی جھلی کا اندھیرا ہے، اور ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی تخلیق سے مراد یہ ہے کہ پہلے نطفہ، پھر جمے ہوئے خون، پھر گوشت کے ٹکڑے اور پھر مکمل بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی کامل قدرت سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، صرف وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، نہ کہ کسی اور کی، اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو اور اس بیان کے بعد حق راستے سے دور ہوتے ہو کہ اس کی عبادت چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہو۔
اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
ترجمہ: اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو، اس آیت میں کفار سے خطاب فرمایا گیا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ تمام لوگوں سے خطاب فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دیے گئے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اگر تم کفر کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور تمہاری اطاعت و عبادت سے بے نیاز ہے، اور تم ہی اس کے محتاج ہو، ایمان لانے میں تمہارا ہی نفع ہے اور کافر ہو جانے میں تمہارا ہی نقصان ہے، اور اگرچہ بندوں کے کفر و ایمان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بندوں کا نقصان ہے، اور اگر تم ایمان قبول کر کے شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے، اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور جنت عطا فرمائے گا، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا، البتہ گمراہ کرنے والوں پر ان کا اپنا بوجھ بھی ہوگا اور دوسرے گمراہوں کا بھی جنہیں انہوں نے بہکایا ہوگا، پھر تمہیں آخرت میں اپنے رب عزوجل کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور اس کی تمہیں جزا دے گا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔
ترجمہ: اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے۔ تم فرماؤ، تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ،
جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کو فقر، بیماری یا کوئی اور تکلیف و شدت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب عزوجل کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسی سے فریاد کرتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے اور اس کی تکلیف دور کر کے اس کے حال کو درست کر دے تو وہ اس شدت و تکلیف کو فراموش کر دیتا ہے جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، اور حاجت پوری ہونے کے بعد پھر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنی گمراہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کافر سے فرما دیں کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے، بے شک تو قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ہے۔ مصیبت و راحت پہ مسلمانوں کا حال۔ کفار کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی حالت پر غور کریں تو بے شمار مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو مصیبت، پریشانی یا بیماری آنے پر نہ صرف خود دعاؤں، التجاؤں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات پہ مصروف ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوست احباب سے بھی دعاؤں کا کہنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں، پریشانی یا بیماری دور کر دے تو دوبارہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اپنے اس طرز عمل کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصائب میں اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ راحت و آسائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرے۔
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذكر اولو الالباب۔
ترجمہ، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کی اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا،
کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے تمام اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب عز و جل کی رحمت یعنی مغفرت اور جنت کی امید لگا رکھتا ہے، وہ نافرمانی اور غفلت میں رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ جب یہ برابر نہیں تو اطاعت گزار و فرما بردار اور غافل و نافرمان کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریا سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے دن کے مقابلے میں دل بہت فارغ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ رات کا وقت چونکہ راحت و آرام اور سونے کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت اور تکلیف میں ڈالتا ہے، لہٰذا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مومن پر امید اور خوف کے درمیان رہنا لازم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان ہو، اپنے عمل کی تقصیر پر نظر کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہونا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطلقاً مایوس ہونا، یہ دونوں حالتیں قرآن کریم میں کفار کی بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔
ترجمہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا،
إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔
ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ امید اور خوف کے درمیان رہنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کے دل میں اس موقع پر یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی بندہ امید کرتا ہے اور اس چیز سے بے خوف کر دیتا ہے جس سے بندہ ڈرتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس آیت سے علم اور علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بے علموں سے ممتاز فرمایا ہے۔ علماء کے فضائل پر مشتمل چار احادیث, بکثرت احادیث میں بھی علماء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے چار احادیث یہاں سماعت فرمائیے۔ نمبر ایک, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقویٰ و پرہیزگاری میں ہے۔ نمبر دو, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ نمبر تین, حضرت ابو عبامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا, ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ نمبر چار, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا اور عبادت گزار سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ, جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین۔
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔
ترجمہ, تم فرماؤ, اے میرے مومن بندوں, اپنے رب سے ڈرو, جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے, صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ قل, تم فرماؤ, اس آیت پہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت فرمائیں اور انہیں تقویٰ و پرہیزگاری اور عبادت و ریاضت کی ترغیب دلائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے ایمان والے بندوں, تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اس کی نافرمانی سے خود کو بچا کر اپنے رب عز و جل کے عذاب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ, جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی یعنی صحت و عافیت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے آخرت میں بھلائی یعنی جنت ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے کہ جس شہر میں گناہوں کی کثرت ہو اور وہاں رہنے سے آدمی کو اپنی دینداری پر قائم رہنا دشوار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کر جائے۔ شان نزول, یہ آیت مہاجرین حبشہ کے حق میں نازل ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کیا اور ہجرت کی اور اپنے دین پر قائم رہے, اسے چھوڑنا گوارا نہ کیا۔
انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب,
صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا, یعنی جنہوں نے اپنے دین پر صبر کیا اور اس کی حدود پر پابندی سے عمل پیرا رہے اور جب یہ کسی آفت یا مصیبت میں مبتلا ہوئے تو دین کے حقوق کی رعایت کرنے میں کوئی زیادتی نہ کی, انہیں دیگر لوگوں کے مقابلے میں بے حساب اور بھرپور ثواب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ قیامت کے دن انہیں بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہاں ان کے اجر و ثواب سے متعلق حدیث پاک بھی سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مصیبت اور بلا میں مبتلا رہنے والے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے, نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی اور نہ ان کے لیے اعمال ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے, ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے ان کا بہترین ثواب دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے تاکہ آج یہ صبر کا اجر پاتے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور مصائب و آلام آنے کی صورت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔
ترجمہ، تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔
قل انی امرت،
تم فرماؤ مجھے حکم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھے میرے رب عز و جل نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور گردن رکھوں اور عبادت گزاروں اور مخلص لوگوں میں سب سے مقدم اور سبقت لے جانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا حکم دیا جو دل کا عمل ہے، پھر اطاعت یعنی اعمال جوارح کا حکم دیا، اور چونکہ شرعی احکام رسول سے حاصل ہوتے ہیں وہی ان احکام کو پہنچانے والے ہیں، تو وہ ان کے شروع کرنے میں سب سے مقدم اور اول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے کر لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ دوسروں پر اس کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
ترجمہ، تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے سرداروں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے جو لات و عزیٰ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے فرما دیں اگر بالفرض مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب عز و جل سے ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں خدا کے عذاب سے بچنے کی کوشش کروں یا آبا و اجداد کی مخالفت سے بچوں، وہ آبا و اجداد جو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔
قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔
ترجمہ، تم فرماؤ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اے نبی، تم فرماؤ بلا شبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو کر صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اے کفار، تم اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ جب مشرکین نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے نقصان اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں بے شک حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، کہ خود گمراہی اختیار کر کے اور گھر والوں کو گمراہی میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو گئے، اور جنت کی ان عالیشان نعمتوں سے محروم ہو گئے جو ایمان لانے پر انہیں ملتی، سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ یاد رہے کہ جو یہ فرمایا گیا، تم اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، اس میں شرک کی اجازت نہیں بلکہ انتہائی غضب کا اظہار ہے۔
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ تتقون.
ترجمہ: ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے، اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو.
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ،
ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے. اوپر نیچے آگ کے پہاڑ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، کافروں کو ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہوگی. ایک اور مقام پر کفار کے اس عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
ترجمہ: جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور اللہ فرمائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو. اور حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوا سب کو بھول جائیں، تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی. تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی آگ میں نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ.
اور ارشاد فرمایا:
لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ.
ترجمہ: ان کے لیے آگ بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.
ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ،
اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، یعنی اے لوگوں، میں نے قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں کے جس عذاب کی تمہیں خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ تم اس کے خوف سے گناہوں سے بچو اور کفر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ. اس کے رسول کی تصدیق کر کے اور احکامات و ممنوعات میں اس کی پیروی کر کے آخرت کے عذاب سے نجات پا جاؤ. اے میرے بندوں، میں نے جو چیزیں تم پر فرض کی ان کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور وہ کام نہ کرو جو میری ناراضی کا سبب ہو.
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.
ترجمہ: اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے. تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں.
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا،
اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس کی توحید کے اقرار، صرف اسی کی عبادت اور اس کے علاوہ تمام معبودوں سے براءت کا اظہار کیا، انہی کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے. دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے اچھی تعریف، موت کے وقت اور قبر میں رکھے جانے کے وقت راحت، اور یوں ہی آخرت میں قبروں سے نکالنے کے وقت، حساب کے لیے کھڑے ہوتے وقت، پل صراط پار کرتے وقت، جنت میں داخل ہوتے وقت اور جنت میں الغرض، ان تمام مقامات پر بھلائی، راحت اور رحمت انہیں حاصل ہوگی. تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر غور سے بات سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں جس میں ان کی بہتری ہو. یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور وحدانیت کے اقرار کی ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں. شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے اور ان سے حال دریافت کیا اور انہیں اپنے ایمان کی خبر دی، تو یہ حضرات بھی سن کر ایمان لے آئے. ان کے حق میں یہ آیت فبشر عباد نازل ہوئی. زیادہ بہتر احکام پر عمل کرنے والے بشارت کے مستحق ہیں. قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. یوں بعض اعمال بعض سے بہتر ہیں، جیسے تنگ دست مقروض کو آسانی آنے تک مہلت دینا اور قرض معاف کر دینا دونوں بہتر ہیں، لیکن قرض معاف کر دینا مہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
ترجمہ: اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو. اسی طرح جیسی کسی نے تکلیف پہنچائی ویسی اسے سزا دینا اور صبر کرنا دونوں جائز ہے، لیکن صبر کرنا سزا دینے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.
ترجمہ: اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے. یوں ہی سب سے بہتر نیک عمل وہ ہے جو استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تم اتنے عمل کی عادت بناؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، بس بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہی ہو. جو لوگ جائز احکام پر عمل کرتے ہیں وہ ملامت کے مستحق نہیں، اور جو ثواب کے کام کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر اعمال بجا لاتے ہیں وہ زیادہ ثواب کے مستحق اور زیادہ قابل تعریف ہیں.
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
ترجمہ: تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو کیا تم اسے جو آگ کا مستحق ہے بچا لو گے؟ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ. تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے؟ بت پرستی سے بچنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے بت پرستوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ جہنمی ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس پر عذاب واجب نہیں ہوا؟ تو ہرگز اس کی طرح نہیں ہو سکتا.
اَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ.
تو کیا تم اسے جو آگ میں ہے بچا لو گے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو ازلی بدبخت ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے خبیث اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حقدار ہے، تو کیا آپ اسے ہدایت دے کر جہنم سے بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں.
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیت تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد.
ترجمہ: لیکن اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں جن کے اوپر مزید بلند محلات بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا.
لیکن الذین اتقوا ربهم،
لیکن جو اپنے رب سے ڈرے. اس آیت میں متقی اور پرہیزگار اہل ایمان کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، لیکن اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والوں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے جنت کے بلند محلات ہیں جن کے اوپر مزید بلند محلات بنے ہوئے ہیں جو ان سے زیادہ بلند ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے مقامات میں فرق کے باعث اپنے سے اوپر بالا کھانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح افق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہوں. صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ عقل مند اس کی طرف راغب ہوں، جبکہ اس آیت میں دنیا کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ ان میں دنیا کی محبت سے دوری پیدا ہو. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پھر اس پانی کو مختلف جگہوں کی طرف بھیجا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے مختلف رنگوں جیسے زرد، سبز، سرخ، سفید اور مختلف قسموں جیسے گیہوں، جو اور طرح طرح کے غلے کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور تو دیکھتا ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بے شک جس نے نباتات میں ان احوال کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ جان جائے گا کہ حیوان اور انسان کا حال بھی اسی طرح ہے کہ اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا اور اس کے اعضاء و اجزاء ٹوٹنے لگیں گے اور بالآخر اس کا انجام موت ہے. لہذا جب وہ نباتات میں ان احوال کا مشاہدہ کر کے اپنی ذات اور زندگی میں غور کرے گا تو اس سے اس کے دل میں دنیا اور اس کی رنگینیوں سے نفرت پیدا ہو.
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
ترجمہ: تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے؟ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اسے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے یقین و ہدایت پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تو وہ ہدایت قبول نہیں کرتا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ: اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آیت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی: اس کی کیا علامت ہے؟ ارشاد فرمایا: ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی طرف متوجہ ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، تو خرابی ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، یعنی ان کے لیے خرابی ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ پہلے سے زیادہ سکڑ جائیں اور ان کے دلوں کی سختی زیادہ ہو جائے. یہی لوگ جن کے دل سخت ہو گئے حق سے بہت دور اور کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مومنوں کے دل نرم ہوتے اور کافروں کے دلوں کی سختی بڑھتی ہے. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی اپنی مشہور تصنیف تفسیر خازن میں فرماتے ہیں: نفس جب خبیث ہوتا ہے تو اسے حق قبول کرنے سے بہت دوری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے سے اس کی سختی اور دل کا غبار بڑھتا ہے، اور جیسے سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے دلوں کی سختی اور بڑھتی ہے. اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا اپنا شعار بنا لیا ہے۔ وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بھی روکتے اور منع کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی بتاتے ہیں، اور ان ذکر کی محفلوں سے بہت گھبراتے اور دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ۔
ترجمہ، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالے اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔
اللہ نزل احسن الحدیث،
اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے چار اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پہلا وصف، قرآن پاک سب سے اچھی کتاب ہے۔ قرآن شریف عبارت اور معنی دونوں اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے۔ عبارت میں اس طرح کہ یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ کوئی کلام اس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مضمون انتہائی دل پذیر ہے، حالانکہ یہ نہ عام کلاموں جیسی نظم ہے نہ شعر، بلکہ بڑے نرالے ہی اسلوب پر ہے، اور معنی میں یہ ایسا بلند مرتبہ ہے کہ تمام علوم کا جامع اور معرفت الہی جیسی عظیم و شان نعمت کا رہنما ہے، اور اس میں باہمی کوئی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں۔ دوسرا وصف، یہ کتاب شروع سے آخر تک حسن و خوبی میں ایک جیسی ہے۔ تیسرا وصف، یہ کتاب مثانی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوہرے بیان والی ہے، کہ اس میں وعدے کے ساتھ وعید، امر کے ساتھ نہیں، اور اخبار کے ساتھ احکام ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ چوتھا وصف، اس کی تلاوت کرنے سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب عزوجل سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف رغبت میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہوتے، جسم لرستے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ذالک ھدى اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن جو سب سے اچھی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والا وہ ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کے لیے کھول دے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس طرح کہ اس کی بد عملیوں کی وجہ سے اس میں گمراہی پیدا فرما دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔
افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامة وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔
ترجمہ، تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ نجات پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا، اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔
افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامة،
تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دو چیزیں لازم فرما دی جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سخت ہو گئے۔ نمبر ایک، دنیا میں گمراہی، اس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا۔ نمبر دو، آخرت میں شدید عذاب، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد وہ کافر ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے، اور اس کی گردن میں گندک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جو اس کے چہرے کو بھون ڈالتا ہوگا، اس طرح اسے اوندھا کر کے آتش جہنم میں گرایا جائے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو ڈھال بنا کر اس کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب سے معمون اور محفوظ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اور ظالموں سے جہنم کے خازن کہیں گے، دنیا میں جو کفر سرکشی اختیار کی تھی اب اس کا وبال و عذاب برداشت کرو.
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
ترجمہ: ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے.
کذب الذین من قبلہم،
ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اسی طرح کفار مکہ سے پہلے کافروں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے عذاب آنے کا انہیں خطرہ بھی نہ تھا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا کہ کسی قوم کی صورتیں مسخ کی، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو قتل اور جلا وطنی میں مبتلا کیا، کسی پر پانی کا طوفان بھیجا، اور کسی پر پتھر برسائے، اور بے شک آخرت کا جو عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ دنیا کے سب عذابوں سے بڑا ہے. اگر وہ اس بات کو جان لیتے اور تکذیب کرنے کی بجائے ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. آیت کذب الذین من قبلہم سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، غفلت بھی کفار کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، یعنی سرکشی کرنا اور انجام سے بے خبر رہنا. نمبر دو، کبھی بد عملی کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، مگر یہ سزا آخرت کی سزا پر اثر انداز نہ ہوگی، بلکہ وہ سزا پوری پوری علیحدہ ہے.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
ترجمہ: اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں وہ تمام مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کی اپنے دین کے معاملے میں غور کرنے والے کو ضرورت ہے، تاکہ وہ انہیں پڑھ اور سن کر نصیحت قبول کرے. قرآن پاک میں سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. یاد رہے کہ قرآن کریم میں دلائل، مثالیں، بشارت، ڈرانا، عشق الہی اور نعت مصطفیٰ سب ہی مذکور ہیں، کیونکہ قرآن پاک ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور ہر جگہ اور ہر علاقے کے لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں. ان میں سے کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف سے، کوئی لالچ سے، کوئی عشق و محبت سے. اس لیے قرآن پاک میں سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے.
قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون.
ترجمہ: عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ وہ ڈرے.
قرآنًا عربیًا،
عربی زبان کا قرآن، یعنی اس قرآن کی زبان عربی ہے، اور یہ ایسا فصیح ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت کے ماہر ترین افراد کو بھی اپنی مثل بنا لانے سے عاجز کر دیا، اور یہ آیات کے باہمی ٹکراؤ اور اختلاف سے پاک ہے، اور اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کفر و تکذیب سے باز آئیں. قرآن پاک کی یہی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا.
ترجمہ: تم فرماؤ، اگر آدمی اور جن سب اس کی بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. اور فرماتا ہے:
افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ترجمہ: تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
ترجمہ: اللہ نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں، اور ایک ایسا غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو، یا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔
ضرب اللہ مثلا،
اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرما کر مومن اور کافر میں فرق بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی قوم کے سامنے ایک مثال بیان فرمائیں اور ان سے دریافت فرمائیں کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کئی بد اخلاق آقاؤں کا غلام ہو، اور وہ آقا آپس میں اختلاف کریں اور ہر ایک دعویٰ کرے کہ یہ مرد میرا غلام ہے۔ ان میں سے ہر ایک آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتاتا ہے۔ وہ غلام حیران اور انتہائی پریشان ہے کہ کس کا حکم بجا لائے اور کس طرح اپنے تمام آقاؤں کو راضی کرے، اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت تو ضرورت درپیش ہو تو کس آقا سے کہے، اور اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ایک ہی آقا کا غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے، اور جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں غلاموں میں سے کس کا حال اچھا ہے؟ یقیناً اسی غلام کا حال اچھا ہے جو صرف ایک آقا کا غلام ہے۔ تو یہی حال مومن اور کافر کا ہے کہ مومن ایک مالک کا بندہ ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کا حال اچھا ہے، جبکہ مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت سے معبود قرار دے دیے ہیں، اس لیے اس کا حال برا ہے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ان کفار میں اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔
انک میت وانہم میتون۔
ترجمہ، اے حبیب، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔
انک میت وانہم میتون،
بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اس آیت میں ان کفار کا رد ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسروں کی موت کا انتظار کرنا حماقت ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، پھر انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے۔ اس پر بہت سے شرعی دلائل قائم ہیں، ان میں سے دو یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، پس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان میں نماز پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔
ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔
ترجمہ، پھر اے لوگو، تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔
ثم انکم،
پھر تم، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، پھر مرنے کے بعد تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اس جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام امت پر حجت قائم کریں گے کہ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دینے میں بہت زیادہ کوشش صرف فرمائی، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے سب لوگوں کا جھگڑنا مراد ہے، کہ لوگ دنیاوی حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا۔ بندوں کے حقوق کی اہمیت، اس آیت سے بندوں کے حقوق کی اہمیت بھی واضح ہوئی، لہذا جس نے کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معاف کروا لے، ورنہ قیامت کے دن حق کی ادائیگی کرنا پڑی تو وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہاں اس سے متعلق دو احادیث بھی سماعت کیجئے۔ چنانچہ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے، جس دن درہم و دینار پاس نہ ہوں گے، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر دو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درم ہو نہ سامان۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی حق تلفی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جن کے حقوق تلف ہو گئے تو دنیا کی زندگی میں ہی ان کے حق ادا کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔
ترجمہ: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، جب وہ اس کے پاس آئے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ،
تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ثابت کرے اور اس کے لیے اولاد قرار دے، پھر کہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جھٹلائے جو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور خود ہی سمجھ لو کہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے سے انکار کرے اور قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرنے سے منہ موڑے، یقیناً جہنم ہی میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی صورت، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہاں آیت کی تفسیر میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور اس کے لیے اولاد قرار دینا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور دوسری صورت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے، مثلا یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا یا یہ ان کی شریعت ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس طرح فرمایا ہو اور نہ ہی وہ چیز ان کی شریعت ہو۔ لہٰذا جو لوگ اپنی گھڑی ہوئی باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یا ان کی شریعت کی جانب منسوب کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایس ایم ایس یا ای میل وغیرہ کے ذریعے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں اور انہیں عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور بعض اوقات عام نہ کرنے پر جھوٹی وعیدیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ آیات و احادیث اور بزرگان دین کے اقوال وغیرہ پر مشتمل اسلامی ایس ایم ایس مستند علماء کرام سے تصدیق کروائے بغیر کسی کو مت بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی وعید بہت سخت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔
ترجمہ: اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں۔
والذی جاء بالصدق،
اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، اس آیت میں صدق سے کیا مراد ہے اور اسے لانے والے اور اس صدق کی تصدیق کرنے والے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے پانچ اقوال سماعت کیجئے۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اسے لے کر تشریف لانے والے سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق تک پہنچایا۔ نمبر دو، صدق سے مراد قرآن پاک ہے، اسے لانے والے جبریل امین ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نمبر تین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر چار، سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور تصدیق کرنے والے سے تمام مومنین مراد ہیں۔ نمبر پانچ، سچ لے کر تشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے سے ایک پوری جماعت مراد ہے، تشریف لانے والے انبیاء کرام ہیں اور تصدیق کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔
اولئک هم المتقون،
یہی پرہیزگار ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے یہ اوصاف ہیں جستجو پر بیان ہوئے یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے، بتوں سے بیزاری ظاہر کر کے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کر کے اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔
ترجمہ: ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ،
ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو یہ چاہیں گے۔ اس آیت میں متقی لوگوں کے اخروی انعامات کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان متقی لوگوں کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے بدلے آخرت میں ہر وہ نفع ہے جو وہ چاہیں گے، اور وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ نیک بندوں کا یہی صلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو ملنے والی قدرت اور اختیار۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقرب بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ قدرت و اختیار دیتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہے؟ ہر وہ کمزور اور گمنام آدمی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال پرا گندا ہیں اور لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فضیلت ثابت کریں کہ وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے انہیں خدا بنا دیا، یا یہ تو خدا بنانے والی بات ہو گئی۔ ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ جنت میں تو ہر جنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو کیا جنت میں تمام لوگ خدا بن جائیں گے؟ یا اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بندوں کو جنت میں خدا بن جانے کی بشارت سنا رہی ہے؟ معاذ اللہ، اصل یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لیے ثابت کیا جائے یا آخرت میں، جنت میں ہر جنتی کے لیے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا، لہٰذا یہاں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ ایسی چیزوں کو شرک کہتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو شرک کا مطلب جانتے ہیں اور نہ ہی خدا کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
ترجمہ: تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان کا اجر دے ان کے اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ،
تاکہ اللہ مٹا دے۔ امام محمد بن جریر طبری رحمت اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک کاموں کی جزا دی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے ان کے وہ برے کام مٹا دے جن کا صرف ان کے رب تعالیٰ کو علم تھا، اور جو انہوں نے ظاہری طور پر برے کام کیے پھر ان سے توبہ و استغفار کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو انہیں بھی مٹا دے۔ یوں ہی انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے جو اچھے کام کیے تھے ان پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أليس الله بعزيز ذي انتقام۔
ترجمہ: کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں؟ کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں؟
أليس الله بكاف عبده،
کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اس آیت میں بندے سے مراد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جیسے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ ان کی قوموں نے ایذا رسانی کے ارادے کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کی کفایت فرمائی، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو غرق ہونے سے محفوظ رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں سلامت رکھا۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے رسولوں کو کافی رہا تو آپ کے لیے کیوں کافی نہ ہوگا؟ یقیناً جس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے رسولوں کو کافی تھا، اسی طرح آپ کو بھی کافی ہے۔
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ،
اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ شان نزول: بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار عرب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتوں سے ڈرانا چاہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی برائی بیان کرنے سے باز آئیں، ورنہ وہ آپ کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے کہ ہلاک کر دیں گے یا عقل کو فاسد کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا بت کی طرف گئے تاکہ اسے کلاڑے کے ذریعے توڑ دے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو اس کے خدمت گار نے کہا، اے خالد بن ولید، اس بت سے ڈرو کیونکہ یہ بڑی قوت والا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر کلاڑے سے عزا بت کی ناک توڑ دی اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرانا گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرانا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہی یہ کام کیا تھا۔ اس لیے آیت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار کی حماقت کا یہ حال ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ ان کے بناوٹی معبود خود بے جان اور بے بس ہیں، اور اگر بالفرض انہیں کوئی قدرت حاصل بھی ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں عاجز ہی رہتے۔ اور جب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے تو ان کا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبودوں سے ڈرانا باطل اور بیکار ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ باتیں اسی وقت فائدہ مند ہیں جب بندے کو ہدایت اور توفیق حاصل ہو، اور اصل بات یہ ہے کہ جس کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا فرما دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت یعنی ایمان کا نور دے تو اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ مزید فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ کیوں نہیں، یقیناً ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور بتوں کا عاجز و بے بس ہونا بھی ظاہر ہے تو پھر کافروں کا بتوں سے ڈرانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔
ترجمہ، اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے، یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ، مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مشرکین آپ کو اپنے باطل معبودوں سے ڈرانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی یہ مشرکین قادر اور علم و حکمت والے خدا کی ہستی اور اس کی کامل قدرت کا اقرار کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بات تمام مخلوق کے نزدیک تسلیم شدہ ہے اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے۔ اور جو شخص آسمان و زمین کے عجائبات اور ان میں پائی جانے والی طرح طرح کی موجودات میں نظر کرے تو اسے یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ موجودات ایک قادر اور حکیم کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان مشرکین پر حجت قائم کیجئے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان مشرکین سے فرما دیں، جب تم اللہ تعالیٰ کو خالق اور قادر مانتے ہو تو بھلا بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو وہ کچھ بھی قدرت رکھتے ہیں اور کسی کام بھی آ سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کے مرض کی یا قحط کی یا ناداری کی یا اور کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر صحت کی، مالداری کی یا کوئی اور مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے یہ سوال فرمایا تو وہ لاجواب ہوئے اور خاموش رہ گئے۔ اب حجت تمام ہو گئی اور ان کے خاموش اقرار سے ثابت ہو گیا کہ بت محض بے قدرت ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کچھ نقصان، ان کی عبادت کرنا انتہائی جہالت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور چونکہ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں اسی لیے میرا بھی اسی پر بھروسہ ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم جو مجھے بت جیسی بے قدرت اور بے اختیار چیزوں سے ڈراتے ہو، یہ تمہاری انتہائی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم۔ توکل کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اور یاد رہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بیسیوں مقامات پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معظم بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے، اور جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کرے، اور جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے، آمین۔
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ،
ترجمہ، تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قوم کے وہ مشرک جنہوں نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ان بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں اور آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ اے میری قوم، اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، اور میری عداوت تو دشمنی میں تم سے جو جو سازشیں اور ہیلے ہو سکیں سبھی کر گزرو، اور میں اپنا وہ کام کرتا ہوں جس پر مامور ہوں، میری ذمہ داری دین قائم کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ میرا حامی اور ناصر اور مددگار ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، بس ان قریب تم جان لو گے کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے دن وہ مشرکین رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔
إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ،
ترجمہ، بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے ہی پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوا، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔
اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ،
بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے بہت غم ہوتا تھا۔ اس کا اظہار کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
ترجمہ، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
ترجمہ، اے حبیب، کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات،
ترجمہ، تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مضبوط دلائل، مثالیں اور وعدہ وعید بیان کر کے مشرکین کا رد کر دیا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، تو سورہ زمر کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے لوگوں کے فائدے اور ان کی ہدایت کے لیے یہ کامل اور عظیم کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے اور اسے معجزہ بنا کر نازل کیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے تو اس راہ یابی کا نفع وہی پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ چاروں ناچار انہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، بلکہ ایمان قبول کرنا یا نہ کرنا ان مشرکین کے ذمے ہے، آپ سے ان کی کوتاہیوں کا مواخذہ نہ ہوگا۔
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ترجمہ: اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
اللہ یتوفى الانفس حین موتها،
اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی زندگی کی مدت پوری ہو جانے پر روح قبض کر کے وفات دیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی وفات دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا، اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کو موت کے وقت تک کے لیے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے. بے شک اس میں ضرور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہیں وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. نیند ایک طرح کی موت ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعائیں پڑھ لیا کرے جن کا ذکر ان احادیث میں موجود ہے. نمبر ایک، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر کہتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یوں دعا فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں قیامت کے دن لوٹنا ہے. حدیث نمبر دو، ترمذی کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے اور پھر واپس جائے تو اسے اپنے ازار کے پلو سے تین مرتبہ جھاڑے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بعد بستر پر کیا چیز آئی ہے، پھر لیٹتے وقت کہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه فان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اے میرے رب، میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا، اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسی حفاظت فرما جیسا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اور جب بیدار ہو تو کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
ترجمہ: کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ، کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں؟ تم فرماؤ، تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء،
کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن باطل معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں سفارشی بنا رکھا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی حاجات کے وقت شفاعت کریں گے؟ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا سفارشی بناتے ہو، اگرچہ وہ تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہ ہوں، اگرچہ وہ کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں،
اگر تم اس وجہ سے بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے تو پھر انہیں چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دو
اور صرف اسے ہی اپنا معبود مانو،
کیونکہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کی بارگاہ میں صرف وہی کسی کی سفارش کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ آسمانوں اور زمینوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت اور بادشاہت ہے، جبکہ تمہارے باطل معبودوں کو ذرہ بھر بھی بادشاہت حاصل نہیں، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو جس کی بادشاہت ہے اور جو تمہیں دنیا میں اور مرنے کے بعد اپنی طرف لوٹتے وقت بھی نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
ترجمہ: اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس آیت میں مشرکین کے برے اعمال کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے کہ جب ایک اللہ عزوجل کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہی تنہا معبود و مالک ہے، تو منکرین آخرت کے دلوں میں ذکر خدا سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ سینوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، نیز تنگ دل اور پریشان ہوتے ہیں اور ناگواری کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے بجائے ان کے بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہوتے ہیں اور دلوں میں بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت اور حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی سعادت، تمام بھلائیوں کی بنیاد اور دلوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ بے جان اور خسیس بتوں کا ذکر جہالت و حماقت ہے۔
قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔
ترجمہ: تم عرض کرو، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ کل، تم عرض کرو، مشرکین کی خراب عقل پر دلالت کرنے والا عجیب و غریب معاملہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد کامل علم کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ اس طرح عرض کرو: اے اللہ عزوجل، مشرکین کی توحید سے نفرت اور شرک سنتے وقت کی خوشی معروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر اتنے مضبوطی سے قائم ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی ان کے فاسد عقیدے اور باطل مذہب کو زائل نہیں کر سکتا۔ دعا قبول ہونے کے لیے پڑھی جانے والی آیت۔ زیر تفسیر آیت کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی، لہٰذا جب بھی کوئی دعا مانگے تو اس سے پہلے مذکورہ بالا آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
ترجمہ: اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے، اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالموں کی ملک میں ہوتا۔ مشرکین کے باطل مذہب کو بیان کرنے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تین وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وعید: اگر بالفرض کافر پوری دنیا کے اموال اور ذخائر کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کے ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے، تاکہ کسی طرح یہ اموال دے کر انہیں اس عذاب عظیم سے رہائی مل جائے، لیکن وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ دوسری وعید: بروز قیامت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے ایسے شدید عذاب ظاہر ہوں گے
جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔
تیسری وعید، ان پر ان کے برے اعمال کے آثار ظاہر ہو جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کے دوستوں پر ظلم کرنا وغیرہ۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دینے پر وہ جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ نازل ہو جائے گا اور مشرکین کو گھیر لے گا۔
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بدیاں ظاہر ہوں گی۔ نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ مشرکین کے لیے وعید کا بیان ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس حوالے سے کس قدر خوفزدہ رہا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ گریہ و زاری کرنے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میرے پیش نظر قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت خوف زدہ ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنہیں میں نیکیاں شمار کر رہا ہوں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بدیاں بن کر نہ ظاہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو محفوظ فرمائے اور ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔
ترجمہ، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے، یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا،
پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی یوں تو مشرک اپنے معبودوں کے ذکر سے مسرور ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ بگاڑتا ہے، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس وقت ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے مدد طلب کرتا ہے۔ پھر جب ہم اپنے فضل سے اس کی تکلیف دور کر دیں اور اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو وہ اس راحت و نعمت کو ہماری طرف منسوب کرنے کی بجائے یوں کہتا ہے کہ میں معاش کا جو علم رکھتا ہوں اس کے ذریعے سے میں نے یہ دولت کمائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ راحت اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس کے ملنے پر شکر کرتا ہے یا ناشکری۔ لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں کہ یہ نعمت اور عطا استدراج اور امتحان ہے۔ مصیبت اور راحت کے وقت مشرکوں کی عملی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی مصیبت میں خدا کو یاد کرنے اور خوشی کے وقت بھلا دینے کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راحت و تکلیف ہر حال میں اپنا ذکر اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نعمت آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہونے والی کوئی نعمت آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتیں پانے والوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو نعمتوں کے آزمائش ہونے اور اس کا انجام برا ہونے کو نہیں جانتی، اور نعمتوں پر تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، غفلت ان پر غالب آ چکی ہے، وہ ان نعمتوں پر مطمئن ہو گئے اور اپنے مالک کو مولا اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں بطور خاص مالدار اور منصب دار طبقے کی ایک تعداد ایسی نظر آئے گی جن کے پاس نعمتوں کی بہتات ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ تکبر و غرور کا نشہ ان کے سر سے نہیں اترتا، دل ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھنا بھی انہیں ناگوار گزرتا ہے، غفلت ایسی غالب ہے کہ انہیں فرض نمازوں اور ان کی رکعتوں کی تعداد تک یاد نہیں، نعمتوں پر مطمئن ایسے ہیں جیسے یہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گی، اور یہ بات ان کے خیال میں بھی نہیں آتی کہ ایک دن انہیں ضرور مرنا ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا اور ہر ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اے کاش ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دنیا کی سب نعمتیں عارضی اور فانی ہیں، اور دنیا میں نعمتیں دے کر انہیں آزمایا بھی جا سکتا ہے، اس لیے نعمتوں پر تکبر و غرور کرنے اور ان پر مطمئن ہونے کی بجائے آخرت میں ملنے والی دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
ترجمہ: ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں.
قد قالها الذين من قبلهم,
ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی, یعنی کفار مکہ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ نعمت تو ہمیں ایک علم کی بدولت ملی ہے. مفسرین فرماتے ہیں پہلوں سے مراد قارون اور اس کی قوم ہے. قارون نے یہ کہا تھا کہ یہ خزانہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے, اور قارون کی قوم چونکہ اس کی اس بےہودہ گوئی پر راضی رہی تھی اس لیے وہ بھی کہنے والوں میں شمار ہوئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں ممکن ہے کہ قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے اور لوگوں نے بھی ایسا کہا ہو.
فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون,
تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں, یعنی جو نعمت انہیں ملی اس نے ان سے سختی اور عذاب دور نہ کیا اور نہ ہی اس نعمت نے انہیں کوئی فائدہ دیا.
فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ.
ترجمہ: تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچی اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان قریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے.
فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا,
تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچیں, یعنی پہلے لوگوں نے جو برے اعمال کیے تھے ان کی سزائیں انہیں پہنچی. اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے ہم اثر وہ لوگ جو شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں عنقریب پہلوں کی طرح ان پر بھی ان کے کفر اور گناہوں کی سزائیں آ پڑیں گی اور وہ اپنے برے اعمال اور اخلاق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے. کفار مکہ کو ان کے اعمال کی سزائیں ملی, چنانچہ ان پر قحط کی مصیبت آئی اور وہ 7 برس تک قحط کی مصیبت میں مبتلا رکھے گئے اور غزوہ بدر کے دن ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے.
اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون.
ترجمہ: کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرماتا ہے, بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں.
اولم یعلمون,
کیا انہیں معلوم نہیں, یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, جن لوگوں کی ہم نے تکلیف دور کر دی اور وہ ہمارا احسان ماننے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ نعمتیں تو ہمیں ہمارے علم کی بنا پر ملی ہیں, کیا وہ جانتے نہیں کہ تکلیف اور راحت, وسعت, تنگی اور مصیبت اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے؟ بے شک یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کریں, اور بے شک رزق کی وسعت اور تنگی میں ایمان والوں کے لیے اس بات پر ضرور دلائل ہیں کہ رزق وسیع اور تنگ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو جو شخص ان نشانیوں کو دیکھ لے گا اور دلائل کو سمجھ لے گا تو وہ نعمت ملنے کو اپنے علم اور کوشش کی طرف منسوب نہیں کرے گا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم اور اس کی عطا قرار دے گا.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. کل تم فرماؤ, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت, فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے, چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا, بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے, اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا، یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔
ترجمہ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔
ترجمہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین پر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں، جو شخص سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، اور یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم۔
ترجمہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع یعنی توبہ کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا،
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔
ترجمہ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہے، اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ جیسے ایک شخص بازار میں ہو اور اس پر جمعہ کی نماز کا وقت تنگ ہو جائے، اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جائے، لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم جمعے کی نماز نہیں پا سکتے، لہٰذا یہاں ہی ٹھہرو، لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف رہے اور یہ امید رکھے کہ امام میرے یا کسی اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا کسی اور وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے، تو یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت و مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ ایک خاص چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا، لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پے مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں اور گمراہوں کا وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
ترجمہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
وَمَن يَقْنَتُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ
ترجمہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے اور کافر شخص کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے
لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ
ترجمہ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو باتوں میں ہلاکت ہے ایک مایوسی دوسری خود پسندی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا کیونکہ سعادت کا حصول کوشش طلب محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے جبکہ خود پسند آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو
اور مصائب و آلام میں اسی کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی طور پر مشکلات کو دور کرنے والا اور آسانی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
ترجمہ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ
اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ جو کفر و شرک اور گناہوں سے سچی توبہ کر لے اسے بخش دیا جائے گا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جلد توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں کفر و شرک اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب عزوجل کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو کہ تم پر دنیا میں عذاب آ جائے، اگر تم نے توبہ نہ کی تو عذاب سے چھٹکارا پانے میں تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں میں مصروف رہنا درست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ مطلوب ہے، اور جو توبہ کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے لیے بڑی وعید ہے۔
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فی جنب اللہ وإن كنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين۔
ترجمہ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک بے مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہے اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ واتبعوا اور پیروی کرو، اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تم وہ کام کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں تمہیں حکم دیا ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ،
پھر ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی کہ اس کی فرما برداری نہ کر سکا اور اس کے حق کو نہ پہچانا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہ کی، اور بے شک میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی کتاب کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کوئی جان یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دین قبول کرنے اور اپنی فرما برداری کی توفیق دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کوئی جان یہ کہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔
بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔
ترجمہ: ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان باطل عذروں کا رد کرتے ہوئے گویا کہ ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس قرآن پاک پہنچا اور حق کو باطل کی راہیں تم پر واضح کر دی گئیں اور تجھے حق کو ہدایت اختیار کرنے کی قدرت بھی دی گئی، اس کے باوجود تو نے حق کو چھوڑا اور اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا، گمراہی اختیار کی اور جو حکم دیا گیا اس کی ضد و مخالفت کی، تو اب تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈرنے والوں میں سے ہوتا، اور تیرے تمام عذر جھوٹے ہیں۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
ترجمہ: اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ،
اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہی جو اس کے لائق نہیں، اس کے لیے شریک تجویز کیے، اولاد بتائی اور اس کی صفات کا انکار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا ان متکبروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے؟ یقیناً وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
ترجمہ: اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا، نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا،
اور اللہ پرہیزگاروں کو نجات دے گا۔ اس سے پہلی آیت میں جھٹلانے والوں کا اخروی حال بیان ہوا اور اس آیت میں پرہیزگار مسلمانوں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرک اور گناہوں سے بچنے والوں کو نجات کی جگہ جنت میں بھیج کر تکبر کرنے والوں کے ٹھکانے جہنم سے بچا لے گا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ نہ ان کے جسموں کو عذاب چھوئے گا اور نہ ان کے دلوں کو غم پہنچے گا۔ جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب اور تقویٰ کے فضائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرنا یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے بچنا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ: اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ اور ارشاد فرماتا ہے:
مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقب الذین اتقوا وعقب الكافرین النار۔
ترجمہ: جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے:
وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
ترجمہ: اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ لہذا جو کافر ہے تو اسے چاہیے کہ ایمان لائے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے جہنم کے عذاب سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ ترغیب کے لیے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کے 15 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 4، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ نمبر 6، متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ نمبر 8، متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ نمبر 9، متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ نمبر 10، آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 11، تقوی فضیلت حاصل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 12، تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نمبر 13، جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ نمبر 14، تقوی آخرت کا شرف ہے۔ نمبر 15، متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔
اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل۔
ترجمہ، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔
اللہ خالق کل شیء،
اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہونے والی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ حاجات پوری ہونے اور مصائب دور ہونے سے متعلق ایک مفید وظیفہ۔ جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو یا وہ تنگ دستی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کرے۔ اس سے انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے۔
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔
ترجمہ، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، یعنی رحمت، رزق اور بارش وغیرہ کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی ان کا مالک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں یہ ہیں:
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔
مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تمجید ہے۔ یہ آسمان و زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں۔ جس مومن نے یہ کلمات پڑھے تو وہ دونوں جہاں کی بہتری پائے گا۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا:
میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں، اور بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں: ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔
والذین کفروا بآیات اللہ،
اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور کفار ان چیزوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تو ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا اقرار کرنے کے باوجود جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جزا و سزا کے مضمون پر مشتمل آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ثواب کے مقابلے میں سزا کو اختیار کیا اور کفر و نفاق کی چابی سے اپنے آپ کے لیے عذاب کے دروازے کھول لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص کافر نہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور ملے گا۔
قل افغیر اللہ تأمرونی
اعبد ایها الجاہلون.
ترجمہ: تم فرماؤ اے جاہلوں کہ تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ قل، تم فرماؤ. مشرکین نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے بعض معبودوں کی عبادت کریں تو ہم آپ کے معبود پر ایمان لے آئیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار قریش سے فرما دیں جو آپ کو اپنے آبا و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں کہ اے جاہلوں، دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حق ہونا اور کفر و شرک کا باطل ہونا ثابت ہو جانے کے باوجود کیا مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ انہیں جاہل اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے حقیقی معبود کے یہ اوصاف بیان ہوئے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بتوں کا تعلق جمادات سے ہے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جو شخص اتنے مقدس اور عظمت والے اوصاف سے موصوف معبود کی عبادت سے منہ پھیر کر ان بے جان جسموں کی عبادت میں مشغول ہو تو وہ بہت بڑا جاہل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علم بردار کو بھی اس جھوٹی عبادت کی طرف بلانا اس سے بڑی جہالت ہے، اس لیے یہاں انہیں جاہل فرمایا گیا.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
ترجمہ: اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اے ہر سننے والے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ،
اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر بالفرض تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک کیا تو ضرور تمہارا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت میں خطاب اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے لیکن مراد سننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک سے معصوم فرمایا ہے. یا اس آیت میں ایک ناممکن چیز کو ناممکن چیز پر موقوف کیا گیا ہے، جیسے اس آیت میں ہے
قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین.
ترجمہ: تم فرماؤ، ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا.
بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ.
ترجمہ: بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. بلکہ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، مشرکین جو آپ کو بتوں کی پوجا کرنے کا کہتے ہیں، آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لا کر ان کی شکر گزاری کرتے رہیں.
وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے.
وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو مشرکین آپ کو بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اسی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے. اگر وہ عظمت الہی سے واقف ہوتے اور اس کا مرتبہ پہچانتے تو ایسا کیوں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور اس دن کوئی بھی زمین کے کسی حصے پر اپنی ظاہری ملکیت کا دعویٰ نہ کر سکے گا، اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے شرک سے پاک اور بلند ہے. یہاں آیت کے اس حصے سے متعلق ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر اپنے دستے قدرت میں لے گا اور پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، ملک و حکومت کے دعوے دار. پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دستے قدرت میں لے گا اور یہی فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.
ترجمہ: اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. آیت کے حصے میں پہلی بار سور پھونکنے کا بیان ہے، اس سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرشتوں اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اور ان پر موت نہ آئی ہوگی تو وہ اس سے مر جائیں گے، اور وہ بزرگ ہستیاں جنہیں ان کی دنیاوی موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عنایت کی ہوئی ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء، ان پر اس نفخے سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخے کا شعور بھی نہ ہوگا.
الا من شاء اللہ،
مگر جسے اللہ چاہے. یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد آسمانوں میں اور زمین پر موجود تمام فرشتے اور جاندار مر جائیں گے، البتہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے اس وقت موت نہ آئے گی. اس استثناء میں کون کون داخل ہے اس بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے چار قول سماعت کیجئے. پہلا قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے ہوشی کے نفخے سے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان جو 40 برس کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ جنہیں پہلے نفخے سے موت نہیں آئے گی ان سے مراد شہداء ہیں، جن کے لیے قرآن مجید میں بل احیاءن آیا ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلوار حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے. تیسرا قول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت جنہیں موت نہیں آئے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، اس لیے پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے آپ بے ہوش نہ ہوں گے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار اور ہوشیار رہیں گے. چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی بار سور پھونکے جانے کے وقت جنہیں موت نہ آئے گی وہ جنت کی حوریں اور عرش و کرسی کے رہنے والے ہیں. حضرت دحاق رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ مستثنا رضوان جنت، حوریں وہ فرشتے جو جہنم پر معمور ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو ہیں. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی. آیت کے حصے میں دوسری بار سور پھونکے جانے کا بیان ہے جس سے مردے زندہ کیے جائیں گے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. دیکھتے ہوئے کھڑے ہونے سے یا تو یہ مراد ہے کہ وہ حیرت میں آ کر مبہوت شخص کی طرح ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، یہ مانا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اب انہیں کیا معاملہ پیش آئے گا. اس وقت مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا،
یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا.
ترجمہ: یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے، جبکہ کفار کو پیدل ہی ہانکا جائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے.
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
ترجمہ: اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے.
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
ترجمہ: اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا.
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے 5 احوال بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ سماعت کیجئے. نمبر 1، قیامت کے دن زمین اپنے رب عزوجل کے نور سے بہت تیز روشنی کے ساتھ جگمگا اٹھے گی، یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمودار ہوگی، اور یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ نئی ہی زمین ہوگی جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے پیدا فرمائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے.
یوم تبدل الارض غیر الارض.
ترجمہ: یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں جس نور کا ذکر ہے یہ چاند سورج کا نور نہ ہوگا بلکہ یہ اور ہی نور ہوگا جسے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور اس سے زمین روشن ہو جائے گی۔ نمبر دو، حساب کے لیے اعمال کی کتاب رکھی جائے گی۔ اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کہ جس میں قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام احوال اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یا اس سے ہر شخص کا اعمال نامہ مراد ہے جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔
ترجمہ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اور مجرموں کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔
ترجمہ، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ نمبر تین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے گا تاکہ وہ لوگوں پر گواہی دیں۔ ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
ترجمہ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ نمبر چار، گواہی دینے والے لائے جائیں گے جو رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی گواہی دیں گے۔ اس سے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔
ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ نمبر پانچ، قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں کمی کر کے یا عذاب میں زیادتی کر کے ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔
ترجمہ، اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ،
اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر جان کو اس کے اچھے یا برے تمام اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس سے کچھ مخفی نہیں اور نہ اسے گواہ اور لکھنے والے کی حاجت ہے، بلکہ یہ سب لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوں گے۔ گناہ گاروں کے لیے عبرت اور نصیحت، اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مصروف ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن سے زیادہ طویل دن اور کوئی نہیں، اس دن سے زیادہ ہولناک دن اور کوئی نہیں، اور اس دن اعمال کا حساب لیے جانے کے مرحلے سے زیادہ خطرناک مرحلہ اور کوئی نہیں۔ اس دن کی دہشت، شدت اور ہولناکی بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
ترجمہ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔
ترجمہ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ارے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ لہٰذا اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر گناہ گار کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لے تاکہ قیامت کے دن گناہوں کی سزا سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے، سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
ترجمہ: اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا،
اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. قیامت کے دن کے چند احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور ان کی ہر ہر جماعت اور امت علیحدہ علیحدہ ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے ساتوں دروازے کھولے جائیں گے جو پہلے سے بند تھے، اور جہنم کے داروغہ ڈانٹتے ہوئے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب عز و جل کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف بھی لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی سنائے اور اس دن سے بھی ڈرایا، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا کہ ہم پر ہماری بد نصیبی غالب ہوئی اور ہم نے گمراہی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جہنم میں بھرے گئے. ان کافروں سے کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے اور کسی طرح اس سے نکل نہ سکو گے. اے لوگوں، دیکھ لو کہ ایمان اور اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
ترجمہ: اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا.
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا،
اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا. اس سے پہلے عذاب پانے والوں کا حال بیان کیا گیا اور اب اس آیت سے ثواب پانے والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والوں کو عزت و احترام اور لطف و کرم کے ساتھ سواریوں پر گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کی عزت و احترام کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے دروازے 8 ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے دو چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا تو اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا تو اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر استقبال کریں گے اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ فقالو، اور وہ کہیں گے، یعنی اہل جنت کہیں گے کہ سب خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا جنت کا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا تاکہ ہم اس میں جیسے چاہیں تصرف کریں اور ہم اپنی جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا آخرت میں کیا ہی اچھا اجر ہے۔
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَطِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
ترجمہ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب عز و جل کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا کہ مومنوں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر شکر ادا کرنے کے لیے عرض کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ جاننے کا ارادہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان کیسے فیصلہ فرماتا ہے تو وہ سورہ زمر کے آخری حصے کو پڑھے۔
صدق اللہ العظیم۔